السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
بلوچستان میں 8 مزدور اغوا کے بعد قتل، کوئٹہ سے مائل ستار کاکٹ۔
اقوام متحدہ بھارت کو سرحد پار فائرنگ سے روکے، پاکستانی مشیر خارجہ کا بان کی مون کو ٹیلی فون۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر۔
کراچی کے مرکزی ایدھی سینٹر میں ڈاکا، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ہریانہ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کامیاب، ہریانہ میں اسے واضح اکثریت حاصل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے کوبانی شہر کے لیے نبرد آزما کرد جنگجوؤں کو مسلح کرنے یا ان تک ہتھیار منتقل کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ ادھر ترک حکام نے فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے دوسرے ملکوں سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو کوبانی میں ادویات اور خوراک لے جانے سے روک دیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی ایک اہم سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم نے، جو سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ پارٹی ہے، اب سے کچھ ہی دیر قبل ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں مہاجر قومی موومنٹ نے سندھ حکومت سے علیحدہ ہو جانے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف حسین پر بقول ان کے بلا جواز تنقید پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کراچی سے تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی شہزاد حسن، لیکن پہلے ایک جھلک متحدہ قومی موومنٹ کی ہنگامی پریس کانفرنس کی۔
ہم آج متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کراچی اور لندن سمیت ایم کیو ایم کا ایک ایک کارکن، بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کے تمام عوام اور سندھ بھر کے حق پرست عوام کی جانب سے ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کا اب حصہ نہیں ہوں۔
اور آئیے اب چلتے ہیں کراچی میں شہزاد حسین کے پاس۔
السلام علیکم جی۔
جی شہزاد صاحب، کچھ مزید تفصیلات بتائیے ہمارے سننے والوں کو اس ہنگامی پریس کانفرنس کی۔
جی، سلسلہ یہ ہے کہ اتوار کو آج متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے، اس میں سندھ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا ہے باقاعدہ۔ اور اس پریس کانفرنس میں جو آپ نے ابھی سنا، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہیں، انہوں نے کئی باتیں کی، جن میں زیادہ تر بات جو تھی وہ جو لیڈرشپ نے ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں کہا ہے۔ جس طرح خورشید شاہ صاحب کے پچھلے دنوں بیان پہ کافی شور ہوا تھا، جب انہوں نے لفظ مہاجر استعمال کیا تھا، جس پہ پھر خورشید شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما، انہوں نے معافی بھی مانگی۔ لیکن پھر کل جو جلسہ ہوا کراچی میں 18 اکتوبر کو، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی طرف سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد اور متحدہ کے بارے میں جو بات کی گئی، تو اس پریس کانفرنس میں خیر اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ ایک اور بات جو انہوں نے کی، بہت ساری اور باتوں میں ایک بات، آئیے وہ سنتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔
ہم نفرت کے جواب میں نفرت کی زبان سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، ہم صرف آج کی شب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، اور اب جس راستے پہ ہم چلیں گے منزل وہی پہ کھڑی ہے، اپنے حقوق بھی لیں گے، اپنی پہچان بھی لیں گے، اور اپنا صوبہ بھی لیں گے۔
جی شہزاد
جی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ریئیکشن ہے وہ اب تک کوئی سامنے نہیں آیا، وہ آئے گا تو پھر ہم اگلی رپورٹس میں جو ہے وہ سننے والوں کے پاس وہ لے کر آئیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ جو پرسنل باتیں ہو رہی ہیں پالیٹکس میں، اب اس کی وضاحت اور صفائی، اور جو مقامی ذرائع ابلاغ پہ خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت ابھی کل اس پہ عمل ہونا باقی ہے، اس اعلان کی، اس فیصلے کی توثیق ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، تو وہ ابھی خبریں جو ہیں وہ مزید آنا باقی ہیں۔
کراچی سے شہزاد حسین ہمارے ساتھ تھے، بتا رہے تھے ابھی جو ایم کیو ایم کی ہنگامی پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا سندھ حکومت سے علیحدگی کا، اور اس کے بارے میں جیسے جیسے تفصیلات آتی جائیں گی ہم اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ شہزاد آپ کا بے حد شکریہ۔ اور آئیے اب پروگرام میں باقی آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد نے 8 افراد کو گولی مار کر ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ شورش کے شکار اس صوبے میں پولیس نے بتایا ہے کہ مرنے والوں کا تعلق پنجاب سے تھا اور وہ پولٹری کی صنعت میں کام کرتے تھے کہ انہیں اغوا کر کے گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں نامعلوم افراد نے دوسرے صوبے سے آئے ہوئے کم از کم 8 مزدوروں کو فائرنگ کر کے ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ پولیس اور ضلعی حکام کے مطابق ڈھب کے علاقے ساکران میں ہفتے کو دیر گئے نامعلوم مسلح افراد ایک پولٹری فارم پر پہنچے اور یہاں سے 11 مزدوروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ اغوا کاروں نے شناخت کے بعد ان میں سے 2 مقامی مزدوروں کو چھوڑ دیا جبکہ 9 مزدوروں پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ 9 میں سے 8 مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 1 زخمی مزدور اظہر نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ اظہر حسین نے پولیس کو بتایا کہ اغوا کاروں کی تعداد 7 تھی اور وہ مزدوروں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں ایک پہاڑی علاقے میں لائے۔ ان کے بقول مرنے والے مزدوروں کا تعلق رحیم یار خان سے تھا۔ پولیس اور ایف سی نے علاقے میں اغوا کاروں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ نے مزدوروں کی ہلاکتوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکام کو اس میں ملوث عناصر کو جلد گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صوبائی عہدیدار طاہر حسین نے اس واقعے کو صوبے میں امن و امان کے حالات خراب کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔
جب تھوڑی بہت گفت و شنید کی بات چلتی ہے، حالات تھوڑے سے نارمل ہو جاتے ہیں تو اس قسم کا ایک دلخراش واقعہ پھر کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ جو تھوڑی بہت امن قائم ہو چکی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔
وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے صوبے میں ملک کے دیگر علاقوں سے آ کر بسنے والوں اور یہاں مقیم مذہبی اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد بلوچستان سے نقل مکانی کر چکی ہے۔
ہماری ڈیٹا کے مطابق 1,00,000 لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں سیکٹر سے، اور نان لوکل اس کو کہہ سکتے ہیں، جبکہ جو ہزارہ برادری یا جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے اس کے تقریباً 2,00,000 کے قریب لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں۔
صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کی وجہ سے ماضی کی نسبت صوبے میں منظم جرائم و دیگر پرتشدد واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے مرکزی دفتر پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈاکو کروڑوں روپے مالیت کی نقدی اور زیورات چھین کر لے گئے۔ میٹھا در کراچی کے اس دفتر میں ایدھی کی رہائش گاہ بھی ہے اور ڈاکو نے انہیں بھی یرغمال بنائے رکھا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
اتوار کی صبح پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے میٹھا در میں ڈاکوؤں نے معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو یرغمال بنا کر ان کے مرکزی دفتر سے سونا اور نقدی لوٹ لی۔ عبدالستار ایدھی کی اہلیہ اور معاون بلقیس ایدھی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک بھر میں خدمات انجام دینے والا بین الاقوامی شہرت یافتہ ایدھی سینٹر 50-60 سال پہلے جس دفتر سے شروع کیا گیا وہ آج لوٹ لیا گیا۔
پہلے ایک آدمی آیا 50,000 روپے جمع کرایا، پھر 6 آدمی اندر آئے، 2 باہر کھڑے رہے اور سب کو یرغمال بنایا پستول پہ، اور ایدھی صاحب کے سوئے ہوئے تھے برابر کمرے میں، تو ادھر سر پہ پستول رکھی۔ ایک نے کہا مار دو، ایک نے کہا نہیں نہیں مارو، اس کو بولتے چابی دو، تو ایدھی صاحب نے کہا میرے پاس چابی نہیں ہے۔ پھر ہے نا تو انہوں نے بہت سارے اوزار لائے تھے نا، ان کو لوکر سے، ہمارے بینک کے لوکر ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ہمارے لوکر ہیں، تو سارے لوکر توڑ دیے، اور ہے نا جو بھی کچھ تھا نا ان کو سب پتا تھا کہ ادھر کیا ہے، سب لے گئے۔ عبدالستار ایدھی کو بہت مان تھا کہ میرے کو ڈاکو نہیں لوٹیں گے، آج ان کا مان ٹوٹ گیا، وہ رو دیے تھے۔
بلقیس ایدھی کے مطابق پولیس نے ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کرنے اور لوٹا ہوا مال واپس دلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شہریوں اور پولیس کے بیچ رابطے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے ادارے سی پی ایل سی کے سربراہ احمد چنوئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ ہم سب کے لیے بڑا باعث شرم ہے کہ ایک ایسے ادارے میں جو محسن انسانیت ہے، پوری دنیا میں اس کی ریکگنیشن ہے، پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں، اور لوگ جو ہیں وہ آنکھ بند کر کے یہاں کار خیر میں پیسے دیتے ہیں، چاہے زکوٰۃ کے ہوں، فطرے کے ہوں یا صدقات کے ہوں، اور یہ پیسے لوٹ کے لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی سب سے آخری درجے کا کام ہے جو ہمارے کرمنلز ہیں کہ جنہوں نے یہ مذموم حرکت کی ہے۔ وی آئی پی سیکورٹیز ہمارے پاس بہت ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اگر سب سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے تو عبدالستار ایدی اور اس کا ادارہ ہے، تو اس کی سیکورٹی کو جو ہے وہ ہمیں یقینی بنانا چاہیے۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق لوٹی جانے والی نقدی میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی شامل ہے جس کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے، اور لوٹے جانے والے سونے کا وزن تقریباً 5 کلو بتایا جاتا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز اتوار کو خصوصی مندوب کے طور پر افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے۔ کابل میں نئی افغان قیادت کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ان کی ملاقاتوں کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان پرامن تعلقات کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ سرحد پر فائرنگ کے واقعات پر تہران میں تعینات پاکستانی سفیر کو طلب کر کے ان سے احتجاج کیا اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اپنے سفیر کی طلبی پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے روکے اور کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل کرے۔ نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ شدید برفانی طوفان اور تودے کی وجہ سے ہمالیہ پر مرنے والے مہم جوؤں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 150 سے زائد اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ کوہ پیمائی کے اس موسم میں دنیا بھر سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نیپال کا رخ کرتی ہے۔ بھارت کی 2 ریاستوں میں بدھ کے روز ہونے والے انتخاب کے سرکاری نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کامیابی حاصل کر رہی ہے، جس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو تقویت ملے گی جو 5 ماہ پہلے قومی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی واضح فرق کے ساتھ شمالی ریاست ہریانہ اور مغربی ریاست مہاراشٹر میں حکومتیں بنا سکے گی۔ ان دونوں ریاستوں میں لمبے عرصے سے کانگریس پارٹی اور اس کے حلیفوں کی بڑھتی رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ایک ٹویٹ میں اس کامیابی کو تاریخی قرار دیا ہے جو انتہائی خوشی اور فخر کی بات ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
اتوار کا دن بی جے پی کے لیے خوشیوں کی سوغات لے کر آیا۔ 15 اکتوبر کو مہاراشٹر اور ہریانہ اسمبلیوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں اسے اچھی کامیابی ملی ہے۔ ہریانہ میں جہاں اسے واضح اکثریت مل گئی، وہاں مہاراشٹر میں وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ وہاں معلق اسمبلی وجود میں آئی ہے۔ ہریانہ کی 90 رکنی اسمبلی میں نتائج اور رجحانات کے مطابق بی جے پی کو 47 نشستیں مل رہی ہیں، جبکہ سادہ اکثریت کے لیے 45 کی ضرورت تھی۔ وہاں اوم پرکاش چوٹالا کی انڈین نیشنل کانگریس کو 19 اور کانگریس کو 15 سیٹیں مل رہی ہیں۔ ریاست میں کانگریس برسرے اقتدار تھی، جو اب تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ مہاراشٹر کی 288 رکنی اسمبلی میں نتائج اور رجحانات کے مطابق بی جے پی کو 123 نشستیں مل سکتی ہیں۔ شیو سینا کو 62 اور کانگریس کو 43۔ ریاست میں کانگریس اور این سی پی کی مخلوط حکومت تھی، این سی پی کو 41 سیٹیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ راج ٹھاکرے کی پارٹی ایم این ایس کو محض 1 نشست مل رہی ہے۔ بی جے پی نے نشستوں پر اختلافات کی بنیاد پر شیو سینا سے اپنا 25 سال پرانا اتحاد توڑ لیا تھا۔ ریاستی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 145 نشستوں کی ضرورت ہے۔ بی جے پی صدر امت شاہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام نریندر مودی کو ایک غیر متنازع لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔
اور جس پرکار سے ہماری سرکار لگ بھگ 4 مہینے سے چل رہی ہے، اس کے کاریکال پر، اس کے کام پر، اس کی یوجناؤں پر جنتا نے ایک درشٹی سے مہر لگائی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کی فیصلہ ساز باڈی مہاراشٹر کے سلسلے میں جلد ہی فیصلہ کرے گی۔ شرد پوار کی پارٹی این سی پی نے بی جے پی کو باہر سے حمایت دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن بی جے پی اپنی سابق حلیف شیو سینا سے پھر اتحاد قائم کرنا چاہتی ہے۔ ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے بعد سے ہی بی جے پی لیڈروں کا رہجا شیو سینا کے تعلق سے کافی نرم ہو گیا ہے۔ البتہ ابھی شیو سینا کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر نتن گڈکری نے کہا کہ مہاراشٹر میں بی جے پی کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی، اس کا فیصلہ جلد ہی کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بی جے پی نے پہلی بار ان دونوں ریاستوں میں تنہا الیکشن لڑا تھا اور پہلی بار وہ یہاں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि बीजेपी तरक्याती काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
तुर्की का कहना है कि वो इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंदों से कोबानी शहर के लिए न बर्दाश्मा कुर्द जंगजुओं को मुसल्ला करने या उन तक हथियार मुंतकिल करने पर राजी नहीं होगा। तुर्की की सरहद के पार शाम में कोबानी शहर के कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इतवार के रोज कहा कि तुर्क हुकूमत से खुल्लम खुल्ला नेटो के इत्तेहादी अमरीका को इस नौयत की मदद के लिए हाँ कहने की तवक्को करना बेहद गलत है। हमसे इस नौयत की तवक्को करना नामुमकिन बात है। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब अमरीका ने कहा कि उसने शाम की कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से पहली मर्तबा बराह रास्त बात की है। इस पार्टी का कोबानी में कुर्द जंगजुओं से ताल्लुक है। महकमा खारजा के एक तर्जुमान ने जोर देते हुए कहा कि एक मुलाकात इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में राबते की नुमाइंदगी नहीं करती। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने हफ्ते को देर गए मिस्टर एर्दोगान से टेलीफोन पर कोबानी की सूरत हाल पर बात की। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मिस्टर ओबामा ने तुर्की को 10 लाख से ज्यादा पनाह गजीनों की मेजबानी पर सराहा जिनमें हजारों कोबानी से फरार होकर आए हैं। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने शाम के अंदर अपने जराये के हवाले से बताया कि इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं को हफ्ते और इतवार के रोज भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके 31 अफराद हलाक हो गए जबकि 7 कुर्द जंगजू भी मारे गए। उधर तुर्क हुकाम ने फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्कों से इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनों को कोबानी में अद्वियात और खुराक ले जाने से रोक दिया है। शाम के इस कस्बे में इसकी बेइंतहा जरूरत है। रजाकारों ने यह बात वॉइस ऑफ अमेरिका को बताई। फ्रांस से एक सोशल एक्टिविस्ट आरी हारकी ने वॉइस ऑफ अमेरिका की कुर्दिश सर्विस को बताया कि तुर्क हुकाम न सिर्फ अद्वियात और खुराक ले जाने से रोक रही है बल्कि वो कुर्द जंगजुओं को अस्करियत पसंदों से नबर्दाजमा होने के लिए शाम में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं दे रहे। इससे पहले अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि इत्तेहाद के तैयारों ने शाम में रात के दौरान इस्लामिक स्टेट के 8 अहदाफ को निशाना बनाया था। अरब लीग के एक आला सतही वफद ने इतवार को इराकी रहनुमाओं से मुलाकात करके इस्लामिक स्टेट और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी हिमायत का ऐलान किया। एडवर्ड जेरेनियन ने काहिरा से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अरब लीग के सरबरा नबील अल अराबी और दीगर दो चोटी के सफारतकार बगदाद का दौरा इराक और उसके बेशतर सुन्नी अरब पड़ोसी मुल्कों के दरमियान अफहाम व तफहीम की अलामत नजर आता है। अल अराबी ने बताया कि उन्होंने और उनके रफकाए कार ने कुवैत के वजीर खारजा सबा अल खालिद अल सबा और मलेशिया के वजीर खारजा अहमद तुगवीदी से इराक के आला रहनुमाओं के साथ मुलाकात की और उन्हें उम्मीद है कि वो इंतहा पसंद जंगजुओं के खिलाफ इस मुल्क की लड़ाई में इसे मुस्तहकम करने में मदद दे सकेंगे। अल अराबी कह रहे हैं कि अरब लीग इराक को उस वक्त दरपेश मुश्किलात के बावजूद वहाँ पेशरफ्त और इस्तेहकाम देखने की ख्वाहिशमंद है। इस वक्त आम दुनिया अरब को एक ऐसे दौर का सामना है जिसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं है और इसमें ऐसे नज़रियात और ख्यालात शामिल हैं जो दौर जदीद से मुताबिकत नहीं रखते। उन्होंने मजीद कहा कि इराकी सरजमीन पर अमल में आने वाली दहशतगर्दी आम दुनिया की जिम्मेदारी है। इराक के कानून साजों ने वजीर दिफा और वजीर दाखला के आम मनासिब के लिए मंजूरी दे दी है। वजीर आजम हैदर अलीबादी की हुकूमत में अब नई काबीना की तश्कील मुकम्मल हो गई है एक ऐसे वक्त पर जब इस्लामिक स्टेट से लड़ाई जारी है। पार्लियामेंट ने हफ्ते के रोज़ शिमाली शहर मोसल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सुन्नी कानून साज खालिद अलबीदी को मुल्क का नया वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया जबकि एक ताकतवर ब्लॉक के शिया कानून साज मोहम्मद अल गब्बान को वजीर दाखला मुकर्रर कर दिया गया है। अमरीका के महकमा खारजा के एक आला अहदेदार ने बताया है कि अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने बॉस्टन में अपने निजी रिहायशगाह में चीन के एक आला अहदेदार के साथ जामी मजाकरात किए हैं। कैरी ने चीन के स्टेट काउंसलर यांग जेईची की दो रोज़ा मेज़बानी की जिसमें वसी तर उमूर पर गैर रस्मी लेकिन मौसर बातचीत हुई।
But there are many issues that China and the United States are cooperating on.
جان کیری کہتے ہیں کہ متعدد امور ایسے ہیں جن پر امریکہ اور چین تعاون کر رہا ہے، اگرچہ ہمارے کچھ اختلافات ہیں لیکن ہم مؤثر طور پر صورتحال پر قابو رکھتے ہیں۔ اس وقت خاص طور پر ایبولا، افغانستان، جمہوریہ کوریا، شمالی کوریا کی جوہری صورتحال اور ایران، اور پھر خصوصاً آئی ایس ایل اور انسداد دہشت گردی، آب و ہوا کی تبدیلی، ایسے موضوعات ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور چین کے اسٹیٹ کانسلر یانگ جیئیچی کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باہمی سطح پر اعتماد کو گہرا کرنے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے اور وسیع تر تعاون کے لیے اپنی کوشش کریں گے اور باہمی احترام کی بنیاد پر اپنے درمیان موجود کسی بھی نوعیت کے اختلاف سے نمٹ سکیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے اس ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اختتام ہفتہ ہونے والے مذاکرات آنے والے دنوں میں اہم ثابت ہوں گے۔ بوسٹن میں ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد آئندہ ماہ بیجنگ میں ایشیا بحر الکاہل ملکوں کے لیڈروں کے سربراہ اجلاس سے قبل امریکہ چین تعلقات میں گرم جوشی پیدا کرنا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اور چین کے صدر شی جن پنگ کا سربراہ اجلاس کے بعد ملاقات کا پروگرام طے ہے۔ لائبیریا کی صدر ایلن جانسن سیرلیف نے بی بی سی کے نام اپنے ایک کھلے مراسلے میں کہا ہے کہ ایبولا کے خلاف لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے جس کا پوری دنیا سے تعلق ہے۔ مس سیرلیف نے کہا کہ بین الاقوامی شہری ہونے کی حیثیت سے یہ سب کا فرض ہے کہ وہ یہ پیغام دے کہ ویسٹ افریقہ کے لاکھوں افراد کو اپنے دفاع کے لیے تنہا نہ چھوڑ دیا جائے۔ اور ہانگ کانگ کی پولیس اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان اتوار کے ابتدائی اوقات میں جھڑپیں ہوئیں اور حکومت اور جمہوریت نواز مہم چلانے والوں کے درمیان تعطل کی صورتحال گہری ہو گئی۔ اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے اپنے شہریوں کی جانب سے شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ میں شمولیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک شاذ و نادر قسم کے رد عمل میں ایک امریکی نے عسکریت پسندوں کے شامی کرد مخالفین کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ راس العین شام سے وائس آف امریکہ کی کرد رپورٹر زینا عمر نے جو رپورٹ ارسال کی ہے وہ یاسمین جمیل پیش کر رہی ہیں۔ واشنگٹن ونڈو۔
اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس کا اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی کے لیے امریکی فوجی بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن کچھ مٹھی بھر امریکیوں نے اپنے طور پر شام میں کرد فورسز میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ میں وائی پی جی کے بارے میں جانتا تھا، مجھے کسی نے ان کے بارے میں نہیں بتایا، میں نے خبروں اور انٹرنیٹ پر ان کے متعلق پڑھا تھا۔ یہ تھے برائن ولسن، جو اسلامک اسٹیٹ کی فورسز کے خلاف نکلنے والے وائی پی جی یعنی کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹس کی مدد کے لیے شام گئے ہیں۔ وی او اے کی کچھ سروس کو ایک خصوصی انٹرویو میں برائن ولسن نے وضاحت کی کہ وائی پی جی وہ کچھ کرنے کے لیے بہت موزوں ہیں جو امریکہ نہیں کرے گا۔
Fight ISIS, they've been fighting them for more than 2 years now, different terrorist groups. If they had better weapons, better technology,
وہ ISIS کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ وہ دو سال سے زیادہ عرصے سے مختلف دہشت گرد گروپس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس بہتر ہتھیار، بہتر ٹیکنالوجی ہوتی تو ان کے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ آسان ہوتا۔ برائن کردوں کے مساوات کے رویے سے متاثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں وائی پی جی کی خواتین جنگجو، مجھے معلوم تھا کہ وہ مردوں کی طرح ہی تھیں، وہ وہی کام کرتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہی ہیں۔ برائن ولسن کہتے ہیں کہ کردوں کے زیر قبضہ علاقوں میں تنوع کی صورتحال ہے۔
There are Arab people here, there are Christians, Muslims, Chechens, Armenians, everyone in Rojava has been very friendly.
یہاں عرب لوگ ہیں، یہاں عیسائی، مسلمان، چچن، آرمینیائی ہیں، روجاوا میں ہر ایک بہت خوش اخلاق ہے۔ یہ الفاظ تھے برائن ولسن کے، جو ہو سکتا ہے کہ ایک ممکنہ جنگجو نہ دکھائی دیں اور ان کا مشن غیر حقیقی ہو، لیکن امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ بظاہر امریکیوں کا اس صورت میں لڑائی میں حصہ لینا غلط نہیں ہوگا جب تک وہ ان گروپس کی مدد نہ کریں جنہیں امریکہ دہشت گرد خیال کرتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا زراعت اور خوراک کا ادارہ فصلوں کی بہتر پیداوار حاصل کرنے اور مال مویشیوں کی صحت بہتر بنانے میں ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ کام وہ زرعی شعبے کے ان سرکاری کارکنوں کی تربیت کے ذریعے کرتا ہے جو مقامی کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں۔ اب مغربی افریقہ میں ایبولا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کے لیے انہی افراد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کھپوا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
اس منصوبے کی شروعات گینی سے کی جا رہی ہے جہاں پچھلے سال دسمبر میں ایبولا کا مرض پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اس وائرس کا پہلا شکار ایک 2 سالہ بچہ تھا اور اس مرض میں ہلاک ہونے والا پہلا انسان بھی وہی تھا۔ کئی مہینوں تک یہ احساس نہیں کیا گیا کہ یہ مرض کتنا عام ہے اور اس وائرس سے متاثر اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ گنی میں اس وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کے لیے 7 اضلاع میں دہی ترقی اور زرعی توسیع کے پروگرام سے منسلک 90 کارکنوں کے لیے ایبولا ٹریننگ ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا۔ سینیگال میں عالمی ادارے برائے زراعت و خوراک کے نمائندے اور مغربی افریقہ کے لیے ہنگامی صورتحال اور بحالی کے علاقائی مرکز کے سربراہ ونسنٹ مارٹن کہتے ہیں کہ ایف اے او اس ہلاکت خیز وائرس کے خلاف جنگ کے لیے پرعزم رہا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:
We know that the disease has spread in rural areas, places where there is a strong agricultural sector.
ہمیں پتہ ہے کہ دیہی علاقوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، ان علاقوں میں جہاں ایک مضبوط زرعی شعبہ موجود ہے، اور اس کے پیش نظر ہم اپنے شراکت داروں کے قریبی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یعنی وزارت زراعت اور بلا شبہ مال مویشیوں یعنی لائف سٹاک کے وزارت کے ساتھ، تاکہ ہم انسانی صحت کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹروں یا نرسوں کے کام میں مدد فراہم کر سکیں جن کے پاس اس مرض کے خلاف لڑنے کی تربیت موجود ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران کارکنوں کو تربیت دی گئی تھی۔
We could mobilize our extension services, our agricultural worker, animal health worker.
ہم ایبولا سے متعلق معلومات اور درست پیغامات کو پھیلانے میں مدد کے لیے اپنی توسیع سروسز، اپنے زرعی کارکنوں اور مویشیوں کی صحت کے لیے کام کرنے والوں کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس مرض کی وبائی اہمیت کے متعلق بہتر شعور پیدا کرنے کے لیے زرعی توسیع پروگرام کے اپنے عملے کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح محض صحت و صفائی اور اس پر قابو پانے کے سادہ طریقوں پر عمل کر کے اس مرض کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ گنی میں تربیت اور آخر کار لائبیریا اور سیرالیون میں تربیت و ترسیل معلومات کی فراہمی پر مرکوز ہوگی، جسے سماجی طور پر متحرک کرنا کہا جاتا ہے۔
We mean that in the face of such a crisis which is deeply rooted into cultural practices, it is very important.
ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بحران کی صورتحال میں جس کی جڑیں ثقافتی سرگرمیوں میں بہت گہری ہیں، کمیونٹیز تک درست پیغامات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنا صرف ابلاغ کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ ثقافتی پس منظر سے مطابقت رکھنے والا ایک مخصوص قسم کا ابلاغ ہے۔ اس لیے سماجی طور پر متحرک کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے درست پیغامات اور معلومات پہنچائی جائیں جو مقامی پس منظر کا حامل ہو اور کسی مخصوص علاقے کے ثقافتی ضابطے عمل سے مطابقت رکھتے ہوں۔ گنی میں پچھلے ماہ ایک ٹیم کے 8 ارکان اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ ایبولا کے متعلق آگہی میں اضافہ کرنے کی غرض سے ایک دیہی علاقے میں گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں صحت کے کارکن اور صحافی بھی شامل تھے۔ وائرس حملے کا الزام دیہاتیوں کی جانب سے خوف اور شکوک و شبہات پر لگایا گیا۔ تاہم عالمی ادارے زراعت و خوراک کے تربیت یافتہ کارکن اجنبی نہیں ہیں۔ مارٹن کے الفاظ ہیں:
In the field, there were some negative reactions towards people who were trying just to explain how to avoid.
علاقے میں ان لوگوں کے متعلق کچھ منفی رد عمل دیکھنے میں آئے جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایبولا سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ایسا صرف اسی وجہ سے ہوا کیونکہ صورتحال کی وضاحت صحیح طور پر نہیں کی گئی یا یہ کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اس کمیونٹی کے اندر کارفرما عوامل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم درست پیغامات پھیلا سکیں۔ یہ کارکن روزانہ کی بنیاد پر علاقے میں جاتے ہیں، وہ کسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ سارا سال ہر روز مویشی پالنے والوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کارکنوں کا لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہے۔ توقع ہے کہ گنی میں عالمی ادارے زراعت و خوراک کی جانب سے شعور و آگہی میں اضافے کے لیے چلائے جانے والی مہم 9,000 گھروں تک پہنچے گی، یہ کارکن صابن کی 36,000 ٹکیاں اور کلورین کی 9,000 بوتلیں بھی بانٹیں گے۔ وہ مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر جنگلی جانوروں میں اس مرض کی ابتدائی علامتوں کی نگرانی کے ذریعے ایبولا کے خطرے سے پیشگی آگاہ کرنے کے نظام قائم کرنے کے لیے بھی کام کریں گے۔ زراعت و خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ گنی میں ایبولا کے خلاف جنگ میں لائف سٹاک اور جانوروں کی افزائش کی وزارتوں کے کردار کو تقویت دینے سے خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کی ایک اہم سیاسی جماعت ایم کیو ایم نے، جو سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ پارٹی ہے، اب سے کچھ دیر قبل ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ حکومت سے علیحدہ ہو جانے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف حسین پر بقول اس کے بلا جواز تنقید پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں تازہ ترین رپورٹ ہم نے آپ کو سنوائی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزاد حسین کراچی سے ہمارے نمائندے سے۔ جیسے جیسے ان خبروں کی تفصیل ملے گی ہم آپ کے لیے مزید تفصیلات پیش کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد نے 8 افراد کو گولی مار کر ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ شورش کا شکار اس صوبے میں پولیس نے بتایا ہے کہ مرنے والوں کا تعلق پنجاب سے تھا اور وہ پولٹری کی صنعت میں کام کرتے تھے کہ انہیں اغوا کر کے گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے مرکزی دفتر پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈاکو کروڑوں روپے مالیت کی نقدی اور زیورات چھین کر لے گئے۔ مٹھا در کراچی کے اس دفتر میں ایدھی کے رہائش گاہ بھی ہے اور ڈاکو نے انہیں بھی یرغمال بنائے رکھا۔ پاکستان میں قومی سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے اتوار کے روز افغانستان کے دورے کے موقع پر صدر اشرف غنی کو وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ نئی افغان حکومت کی تشکیل کے بعد سرتاج عزیز افغانستان کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی عہدیدار ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز اتوار کو خصوصی مندوب کے طور پر افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے۔ کابل میں نئی افغان قیادت کے علاوہ دیگر اعلی عہدیداروں سے ان کی ملاقاتوں کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان پرامن تعلقات کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ حالیہ مہینوں میں سرحد پر دراندازی کے واقعات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے حالات میں کشیدگی در آئی تھی، لیکن گزشتہ ماہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری طریقے سے پرامن انتقال اقتدار کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نئی افغان حکومت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اور اس صورتحال میں اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کا یہ دورہ خیر سگالی کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔
پاکستان کی طرف سے ایک جو ہے سگنل ہے، کیونکہ اس میں پاکستان جو ہے خیر سگالی کے لیے نہ صرف افغان حکومت کے ساتھ بلکہ جو نئی افغان حکومت ہے ان کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے لیے کابل ایک اہم دارالحکومت ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے مابین جو بھی مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، نہ کہ اس طرح کہ افغان سرحد جو ہے استعمال ہو دہشت گردی کے واقعات کے لیے پاکستان کے لیے۔
ان کا کہنا تھا کہ رواں سال کے اواخر میں افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے تناظر میں خطے میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہوگا،
کیونکہ اگر پاکستان جو ہے ایک اہم کردار نہیں ادا کرتا تو پھر افغانستان سے جتنے بھی جو خطرات ہیں وہ نہ صرف پاکستان تک بلکہ پاکستان سے آگے بھی بین الاقوامی دنیا میں بھی دوبارہ ایک بہت بڑا مسئلے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس وقت بھی جو مختلف معلومات آ رہی ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ عزیز کا جو تھریٹ ہے وہ شاید افغانستان میں یہ جو انخلا ہے افواج کا وہاں سے اس کی بنیاد کے بڑی تیزی سے وہاں شاید اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جائیں۔
پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان خود اس کے مفاد میں ہے اور وہ پڑوسی ملک میں اس ضمن میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ اشرف غنی کے منصب صدارت پر فائز ہونے کے بعد کسی بھی اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کا یہ افغانستان کا پہلا دورہ ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ان دا نیوز میں کہا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کا رویہ پاکستان کی جانب مفاہمانہ ہے اور ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر کا دورہ بہت اہم ہے۔ اس پروگرام میں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر کی سیکرٹری جنرل فائزہ ناصر نے بدلتے ہوئے حالات میں افغانستان کے ساتھ تجارت میں اضافے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر زور دیا۔ اس تجارت کے سلسلے میں دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ اسے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو اکرام سہگل نے سرتاج عزیز کے دورے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کیونکہ ہم نے 10 سال جو گزارے ہیں کرزائی صاحب کے دوران میں، یہ بہت تکلیف دار تھے۔ کرزائی صاحب جو تھے وہ آئے دن پاکستان کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے تھے اور یہ اتنا تک آ گیا تھا کہ وہ کچھ یہاں پر جب آتے تھے پاکستان میں کچھ اور بولتے تھے اور کابل لینڈ کر کے کچھ اور بولتے تھے، اور کچھ بھی حملہ ہوتا تھا کابل میں ادھر ادھر وہ پہلا معنی گھنٹہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ پہلے پاکستان کو بلیم کر دیتے تھے۔ مولانا فضل اللہ کس کا گیسٹ ہے؟ وہ افغان گورنمنٹ کا گیسٹ ہے، کرزائی صاحب کا گیسٹ ہے۔ تو آبویسلی اشرف غنی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ان نے یہ باتیں وہ الیکشن کیمپین میں کرتے آئے ہیں اور الیکشن کیمپین کے بعد بھی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بڑی بہت ضروری تھا کہ ہمارے ستائی صاحب وہاں جائیں، ان ساتھ بات چیت کریں اور ان کو انوائٹ کریں پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا پیش رفت ہے اور مجھ سے مثبت اس میں نتیجے نظر آئیں گے۔
پاکستان جس خیر سگالی کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی نئی حکومت جس میں عبداللہ صاحب بھی شامل ہیں ریسیپروکیٹ کرے گی اسی انداز میں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں عبداللہ کے اندر بھی کافی چینجز آئی ہیں۔ عبداللہ نہیں تھے جو پہلے بلائنڈی تاجک ایک لائن تھی فالو کرتے تھے، ان کو بھی ریئل پالیٹکس سمجھ آئی ہے اور وہ بھی ریلائی کرتے ہیں آن ریئل پالیٹکس، تو ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج تک جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے ایک بات بھی انہوں نے نہیں کیا اینٹی پاکستان، یہ بہت بڑی بات ہے۔
فائزہ جی بتائیے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب وہ کچھ اکنامک ایکسچینجز بھی ہوں گے مزید؟
جو سینیریو اس وقت ریجن میں ہمارے
جی
انڈیا کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بارڈر پہ، ایران کی طرف سے بارڈر پہ، اور پھر آبویسلی فاٹا اور وزیرستان کی وجہ سے جو افغانستان سے ہمارے پاس بارڈر میں ایشوز آ رہے ہیں، یہ بڑے کروشل ہیں اور اس کا تجارت پہ اور خصوصی طور پہ جو پاکستان افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس سے بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کی یہاں پہ دو شاخیں ہیں، ایک جو آپ کے نیٹ آف آج یہاں سے منگواتے تھے، دوسرا آپ کے پاس جو کہ افغانستان اپنی خود کی کنزمپشن کے لیے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کرتی ہے، جس میں بیشتر جو ہے سامان وہ آبویسلی انڈیا اور اس کے آگے سے آتا ہے۔ اس وقت جو ان کی افورڈیبلٹی پاور ہے جو ازیوم کی جا رہی ہے نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد، وہ ڈالر فارم میں کافی ڈیکریز کرے گی اور اس کی وجہ سے ایک حد تک ٹرانزٹ کو افورڈ کرنا بھی ان کے لیے بہت ہی چیلنجنگ بن جائے گا۔ پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر آپ کی بھی نالج میں ہوگا کہ ٹرانزٹ کافی حد تک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے ایران کی طرف، اور اس کی وجہ ہے کہ ایران میں انہوں نے خصوصی رعایت دی ہیں اور انڈیا بھی اس طرف سے ان سے ٹریڈ کرنے میں زیادہ آسانی ان کو لگتی ہے، خاص طور پہ دبئی کے اس طرف سے اور آپ کے ایران کی طرف سے۔ انڈیا نے بھی ہم سے پہلے خیر سگالی کا مظاہرہ کر دیا نئی گورنمنٹ کے ساتھ افغانستان، ان کو بھی پتا کہ افغانستان بڑی کروشل اہمیت رکھتا ہے، اور آپ اگر جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ترکی اور انڈیا اس وقت افغانستان میں کر رہا ہے اور جو ہماری کنڈیشن ہے کمپیریٹیولی انویسٹمنٹ فارم میں، وہ اتنی واضح آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہم پہ افغانستان کی ڈیپینڈنس کھانے پینے کپڑے جو ڈیلی آپریشن سے ریلیٹڈ چیزیں اس پہ تو ضرور ہے، لیکن سروس سیکٹر، ڈیولپمنٹ سیکٹر، روڈ نیٹورک، انفراسٹرکچر اس میں نہیں ہے، جو کہ بہت ہی ڈینجرس سگنل ہے۔ پچھلے دو سالوں میں جو آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں نہ صرف ٹرانزٹ ڈکلائن ہوئی ہے بلکہ بائیلیٹرل کو بھی بڑا سگنیفیکنٹ ڈکلائن دیکھنے کو ملا ہے۔ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کم نہیں ہوئی، یعنی اگر وہ 5 بلین یا 6 بلین ہے تو اس میں سے 2.4 بلین جو ہے آپ کی آفیشیل ٹریڈ نظر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2.6 بلین ڈالر جو ہیں وہ ان آفیشیل ٹریڈ ہے، یعنی ٹریڈ کا کوانٹم تو بڑھ رہا ہے، ٹریڈ میں کہیں کمی بیشی نہیں آئی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپریشن یا ہماری جو ایگزیکیوشن یا جو پالیسی ہے اس طرف سگنیفیکنٹ اٹینشن کی ضرورت ہے. اور سرتاج عزیز صاحب کا اس وقت کا وزٹ کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انڈیا نے بہت ہی ایک کہتے ہیں نا ایک بہت ہی پازیٹیو میسج اکراس کیا ہے نئی گورنمنٹ کو افغانستان کے, اور ویسے ہی ان کی انویسٹمنٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور اگر پاکستان اس وقت بہت ہی اسٹرانگلی ایکٹ نہیں کرے گا تو افغانستان میں تو ایشو جو ہے وہ ہے سی آئی ایس کنٹریز سے بھی اس کا جو کنیکشن ہے وہ واضح طور پہ بند ہو جائے گا.
ابھی آپ سن رہے تھے ان دا نیوز میں قمر عباس جعفری کے ساتھ مس فائزہ کی بات چیت. ایران نے پاکستان کے ساتھ سرحد پر فائرنگ کے واقعات پر تہران میں تعینات پاکستانی سفیر کو طلب کر کے ان سے احتجاج کیا ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے دفتر خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تہران میں پاکستانی سفیر نور محمد جدمانی کو ہفتے کی شام طلب کیا گیا اور ان سے سرحد پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے متعدد ایرانی سرحدی محافظوں کی علاقت پر وضاحت طلب کی. پاکستان کی طرف سے اپنے سفیر کی طلبی پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. پاکستان اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان اتوار کے روز ایک مرتبہ پھر فائرنگ ہوئی ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس ماہ کے شروع میں دونوں ملکوں کے درمیان ایسی جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا اور اب تک کم از کم 20 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم اتوار کے زیادہ ترین واقعے میں جس کے بارے میں پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے روکے اور کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل کرے. سرکاری میڈیا کے مطابق یہ بات وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے فون پر گفتگو میں کہی. پاکستان اور بھارت کی طرف سے روامہ تواتر کے ساتھ ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. فائرنگ کے ان واقعات میں دونوں جانب کم از کم 20 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور اس نے ان کے بقول بھارت کی اشتعال انگیزی کا بھرپور ذمہ داری اور انتہائی تحمل سے جواب دیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں اپنا کردار ادا کرے. پاکستانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امن پر یقین رکھتا ہے لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے کشمیر کے بنیادی مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. بان کی مون نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر تشدد کے واقعات میں اضافے اور یہاں ہونے والے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا. رواں ماہ اقوام متحدہ کا فوجی موثر مشن لائن آف کنٹرول کا دورہ کر کے وہاں سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کے نقصانات کا جائزہ لے چکا ہے. دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان 2003 میں کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں میں پہل کے الزامات میں تیزی کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں شدید تناؤ دیکھا جا رہا ہے. حال ہی میں دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بھی ہاٹ لائن پر ایک دوسرے سے رابطے میں ان واقعات کو رونما ہونے سے روکنے پر تبادلہ خیال کیا تھا. دریں اثنا اتوار کو ایک بار پھر پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر پوکھلیاں سیکٹر میں سرحد پار سے بھارتی فورسز نے مبینہ طور پر بلا اشتعال فائرنگ کی. حکام کے مطابق اس کا پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب دیا. اس تازہ واقعے میں کسی قسم کی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. بھارت کی طرف سے پاکستانی فورسز کے اس تازہ دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
نیپال میں حکام نے بتایا ہے کہ شدید برفانی طوفان اور تودوں کی وجہ سے ہمالیہ پر مرنے والے مہم جوؤں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 150 سے زائد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. کوہ پیمائی کے اس موسم میں دنیا بھر سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نیپال کا رخ کرتی ہے. بھارت کی دو ریاستوں میں بدھ کے روز ہونے والے انتخاب کے سرکاری نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کامیابی حاصل کر رہی ہے جس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو تقویت ملے گی جو 5 ماہ قبل قومی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی واضح فرق کے ساتھ شمالی ریاست ہریانہ اور مغربی ریاست مہاراشٹر میں حکومتیں بنا سکے گی. ان دونوں ریاستوں میں لمبے عرصے سے کانگریس پارٹی اور اس کے حلیفوں کی برتری رہی ہے. وزیر اعظم مودی نے ایک ٹویٹ میں اس کامیابی کو تاریخی قرار دیا جو انتہائی خوشی اور فخر کی بات ہے. ترکی نے کہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے کوبانی شہر کے لیے نبرد آزما کرد جنگجوؤں کو مسلح کرنے یا ان تک ہتھیار منتقل کرنے پر راضی نہیں ہوگا. ترکی کی سرحد کے پار شام میں کوبانی شہر کے کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ترک حکومت سے کھلم کھلا نیٹو کے اتحادی امریکہ کو اس نوعیت کی مدد کے لیے ہاں کہنے کی توقع کرنا غلط ہے. انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا جب امریکہ نے کہا کہ اس نے شام کی کردستان ڈیموکریٹک یونین پارٹی سے پہلی مرتبہ براہ راست بات کی ہے. اس پارٹی کا کوبانی میں کرد جنگجوؤں سے تعلق ہے. محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملاقات اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی میں رابطے کی نمائندگی نہیں کرتی. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہفتے کو دیر گئے مسٹر اردوان سے ٹیلی فون پر کوبانی کی صورتحال پر بات کی. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ مسٹر اوباما نے ترکی کو 10 لاکھ سے زائد پناہ گزینوں کی میزبانی پر سراہا جس میں ہزاروں کوبانی سے فرار ہو کر آئے ہیں. ادھر ترک حکام نے فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے دوسرے ملکوں سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو کوبانی میں ادویات اور خوراک لے جانے سے روک دیا ہے. شام کے اس قصبے میں ان کی بے انتہا ضرورت ہے. رضاکاروں نے وائس آف امریکہ کو یہ اطلاع دی ہے. فرانس سے ایک سوشل ایکٹیوسٹ آری ہارکی نے وائس آف امریکہ کی کردش سروس کو بتایا کہ ترک حکام نہ صرف ادویات اور خوراک لے جانے سے روک رہے ہیں بلکہ وہ کرد جنگجوؤں کو عسکریت پسندوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے شام میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دے رہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بوسٹن میں اپنی نجی رہائش گاہ میں چین کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ جامع مذاکرات کیے ہیں. مشرقی یوکرین میں یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان تازہ جھڑپ میں 4 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ ماہ ہونے والی فائر بندی خطے میں عام طور پر نافذ رہی سوائے ڈونیٹس کے, جہاں یوکرین کی سرکاری افواج اور باغی شہر کے ہوائی اڈے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روزانہ ہی جھڑپیں ہوتی ہیں. اور ہانگ کانگ کے لیڈر نے چین کے علاقے میں جمہوریت نواز مظاہروں میں غیر ملکی قوتوں کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے. لیونگ چن جنگ نے ٹیلی ویژن کے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہفتوں سے جاری مظاہرے مکمل طور پر جمہوری مہم نہیں, تاہم انہوں نے غیر ملکی قوتوں یا گروپوں کا نام لینے سے انکار کر دیا. کیوبا کے سابق لیڈر فیدل کاسٹرو کا کہنا ہے کہ کاریبی ملک ویسٹ افریقہ میں ایبولا کے خلاف لڑائی میں امریکہ کے ساتھ بخوشی تعاون کرے گا. سرکاری میڈیا میں سامنے آنے والی ایک تحریر میں 88 سالہ مسٹر کاسٹرو نے کہا کہ یہ تعاون دنیا میں امن کے مفاد میں رہے گا اور امریکہ اور کیوبا کے درمیان پائے جانے والے امول کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہوگا. کیوبا کے صدر راؤل کاسٹرو فیدل کاسٹرو کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں صحت کے شعبے میں کام کرنے والے عہدیداروں کے ایک گروپ کو ویسٹ افریقہ بھیجا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس اقدام کی بے حد تعریف کی ہے اور کیوبا میں بھی شہریوں نے اسے سراہا ہے. سیکیورٹی گارڈ یوری گارسیا کہتے ہیں کہ اگر مقصد ایک ایسی بیماری کے تناظر میں مدد کرنا ہے جو دنیا کے ایک مخصوص حصے میں عوام کو متاثر کر رہی ہے تو میرے خیال میں کسی بھی سیاسی صورتحال کو نظر انداز کرنا مثبت قدم ہے. ممکن ہے تاریخی اختلافات موجود ہوں لیکن انسانی سطح پر جہاں تک ممکن ہو مدد کرنا چاہیے. ہوانا کے گلی کوچوں میں عام لوگ فیدل کاسٹرو کی طرف سے امریکہ کے ساتھ تعاون کے اس بیان کو ایبولا سے کسی حد تک ہٹ کر بھی دیکھتے ہیں. کیوبا کے ایک ٹیچر یوسلے فاریا کا کہنا ہے کہ اس وقت اس نظریے کے ساتھ یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ فیدل کاسٹرو نے متحد ہو کر امراض کا مقابلہ کرنے کو کہا ہے, اور صرف بیماریاں ہی نہیں بلکہ ہر وہ معاملہ جو دنیا میں رونما ہو رہا ہے. عالمی ادارہ صحت WHO نے بتایا ہے کہ ویسٹ افریقہ میں 4,500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
.972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. عارف منصوری لاس اینجلس کی ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں. وہ 80 کی دہائی میں پاکستان سے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ آئے تھے. ان کے سفر کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھی خرم ملک نے ان سے ٹیلی ویژن پروگرام کہانی پاکستانی کے لیے ایک ملاقات کی. ان کی کہانی آپ بھی سنیے.
میں یہاں پر پاکستان سے آیا 1984 میں, اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی
جی,
اور پھر 1986 میں یہ بزنس جو ہے اس میں انوالو ہوا جس پہ آپ آج بیٹھے ہیں. اور پھر اس سے
بہت امپریسو بزنس بائی.
تو پھر 1986 سے آج تک بہت سارے کام کیے, کئی بزنسز اسٹارٹ کیے, خریدے, اور سب سے جو اہم جو کہ
I've done a lot of things, but one thing that I'm really proud of is ke main Pakistan Link aur Urdu Link ye yahan ke sabse bade akhbar hain
ji
to unko main taqriban 7-8 saal pehle I acquired those newspapers from Safi Qureshi aur that's one thing that I'm really proud of.
Jab aap America aaye the education ke liye to kya aapka intent tab se hi America rehne ka tha ya irada ye tha ki yahan aayenge aur padhenge aur Pakistan chale jayenge?
Hum sab jo yahan padhne aate hain ya वैसे आते हैं सबका इरादा यही होता है कि हम यहाँ पर तालीम हासिल करके और जो भी हमारा मकसद है उसको कंप्लीट करने के बाद वापस अपने वतन जाएंगे
right.
और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जिसकी वजह से हम में से सो मैनी द टॉप ब्रेन्स आई मीन मैं अपने आप को नहीं कह रहा लेकिन द टॉप ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान आर सिटिंग आउटसाइड नॉट ऑल ऑफ देम बट सो मैनी ऑफ देम आर सिटिंग आउटसाइड बिकॉज देर आर नॉट opportunities in Pakistan for them to prosper to really live what we call here American dream
Pakistan ki taraf ab kuch karna ya dena ya uski ye drive create karna iski motivation kya hai because kabhi kabhi log ye bhi kehte hain ki bhai aap to yahan ke hain aapko you know aap to yahan rehte hain aapko kya problem wahan kya ho raha hai aap to khush hain sukoon mein hain life achhi hai ye hai wo hai to aise sawal ya aisi statements ka actual Pakistani American ka jawab kya hota hai
देखिए एक बड़ा पुराना क्लिशे है इट्स यूज्ड ऑल द टाइम कि जी यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान बट यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान
आउट ऑफ पाकिस्तान अच्छा
तो सिलसिला ये है कि पाकिस्तान जो है वो फिर क्लिशे है लेकिन वो हमारे दिलों में धड़कता है देखिए हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं हम ये फील करते हैं कि दिस माइट बी अनदर वेरी बैड एग्जाम्पल बट पाकिस्तान हमारी माँ है और यू नो वी चोज टू लिव इन अमेरिका एंड We love America, but we love Pakistan. So that's the reality.
तो जब कोई आपसे ऐसी बात करता है कि भाई आप तो यहाँ रहते हैं आपको हमसे क्या लेना देना तो as a Pakistani American who's done so much for the community here and continues to, आपका message एक पाकिस्तानी student या young businessman जो for his reasons America move कर चुका है या आया है या आना चाहता है आप क्या उसको अपना पार्टिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे
I really don't have that kind of wisdom to have some very profound message but mera message bada simple hai each one of us here in America is an ambassador of Pakistan we must live our life in America which is exemplary
right
we should in all of our you know actions and our activities and our transactions and what have you we should really remember that We are really representing Pakistan.
इस खूबसूरत पैगाम के साथ कि अमेरिका में रहते हुए हम पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं सिर्फ एक एम्बेसडर नहीं है हम सब एम्बेसडर्स हैं हमारा काम यह है कि पाकिस्तान को एक अच्छी लाइट में प्रोजेक्ट करें जैसे हमारे आज के बहुत अच्छे गेस्ट मिस्टर आरिफ मंसूरी साहब थैंक यू वेरी मच सर आपका कि आपने मुझे टाइम दिया
और आप पेश खिदमत है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी का तर्जुमान इदारिया आइए सुनते हैं
एशिया और अफ्रीका में सहारा के जेरी इलाके के बेशतर हिस्सों में कम खर्च और काबिल भरोसा तवानाई की तरसील तरक्की और नमो में एक बड़ी रुकावट है इस वक्त तकरीबन 1.2 अरब लोगों को तवानाई तक रसाई हासिल नहीं है तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी के मुताबिक मुस्तक़बिल में 80-90% तक तवानाई के शोबे में तरक्की गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगी तवानाई की जारी पैदावार और इसकी तरसील में नई टेक्नोलॉजी से तरक्की और नमू में मदद मिलेगी दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई के दस्तियाब वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ये ममालिक आलूदगी से पाक बिजली की पैदावार हासिल कर सकेंगे और देही और शहरी दोनों इलाकों में बाकिफायत तरीके से बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी अमरीका इन मुल्कों में तवानाई की जारी पैदावार में इजाफे के लिए और इन मुल्कों को जहाँ इस वक्त बिजली तक रसाई नहीं है बिजली बहम पहुँचाने के लिए दो बड़े प्रोग्रामों में तआवुन कर रहा है गुज़श्ता साल सदर बराक ओबामा ने अफ्रीका के लिए बिजली के एक मंसूबे का इफ्तिताह किया इस मंसूबे में अमेरिका की मुतअद्दिद सरकारी एजेंसियों अफ्रीका की हुकूमतों निजी शोबे और दूसरे शराकत दारों मसलन आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक को शामिल किया गया है اس کا مقصد افریقہ کے زیریں علاقے میں آلودگی سے پاک بجلی کی پیداواری صلاحیت میں نجی شعبے کی شراکت کو وسعت دینا اور غیر مراعات یافتہ آبادیوں میں بجلی تک رسائی کو دگنا کرنا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ میں توانائی کے وسائل کے شعبے کے نائب معاون وزیر خارجہ رابرٹ ایکرڈ نے کہا ہے کہ صدر اوباما نے افریقی لیڈروں کی سربراہی کانفرنس میں افریقہ کے لیے بجلی کے پروگرام کے تحت 30,000 میگا واٹ کے اضافی ہدف اور 6 کروڑ کنیکشنز کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ تمام لوگوں کے لیے جاری توانائی کے منصوبے کا ایک بانی ممبر ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا ایک پروگرام ہے جس کے سربراہ سیکرٹری جنرل اور عالمی بینک کے صدر ہیں۔ اس منصوبے کے 3 مقاصد ہیں: سن 2030 تک تمام لوگوں کی بجلی تک رسائی اور کھانے پکانے کے لیے جدید ایندھن کی فراہمی، 2030 تک توانائی کی بہتر ترسیل کی شرح کو دگنا کرنا، اور 2030 تک عالمی سطح پر دوبارہ قابل استعمال توانائی کی شرح میں دگنا اضافہ۔ نائب معاون وزیر خارجہ ایکر نے کہا کہ توانائی کی قلت حقیقی معنوں میں اہم قابل توجہ معاملہ ہے۔ ہم لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے گرڈ کی آمد تک عشروں انتظار کریں۔ بجلی کی ترسیل کی رفتار میں اضافہ نہ صرف کاروبار اور روزگار کے مواقع میں اضافے کے لیے بلکہ صحت اور سماجی بھلائی کے کام کو بھی بہتر بنانے کی خاطر بے حد ضروری ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سینٹر سٹیج امریکی وزارت خارجہ کا ایک پروگرام ہے جو بیرونی ملکوں کے موسیقاروں اور گلوکاروں کو امریکہ آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام ایک تنظیم نیو انگلینڈ فاؤنڈیشن فار دا آرٹس یا نیفا کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ اس سال جن فنکاروں کو امریکہ کا دورہ کرنے کا موقع ملا ان میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ہمارے ساتھی شنالی سین نے نیفا کے پروگرام مینیجر ایڈرین پیٹرولو سے بات کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
Adrian, thank you so much for talking to Voice of America.
آپ نیفا کے لیے جو سینٹر اسٹیج پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
سینٹر اسٹیج ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے فنکاروں کو امریکہ کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت ہم پاکستان، مراکش اور ویتنام کے فنکاروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فنکاروں کا ایک گروپ جون میں یہاں آ رہا ہے جبکہ باقی 6 گروپس موسم خزاں میں آئیں گے۔
And what is the vetting process when you're looking for bands from
مختلف ملکوں سے بینڈز کو کیسے چنا جاتا ہے؟
How do you select these bands?
We start with an open nomination.
اس کا آغاز اوپن نامینیشنز کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم دنیا بھر کے فنکاروں کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں جس کے جواب میں ہمیں ان کی جانب سے نامینیشنز وصول ہوتی ہیں، جس کے بعد ریویورز اور ایڈوائزرز کا گروپ نامینیشنز کا جائزہ لیتا ہے اور شارٹ لسٹنگ کرتا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں ہماری ٹیمیں فنکاروں سے ملنے ان کے ملکوں میں جاتی ہیں جہاں انہیں کانٹریکٹس کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح امریکہ میں اپنی پرفارمنس پیش کرنے والے فنکاروں کی حتمی فہرست تیار کر لی جاتی ہے۔
And then we narrow it down to the final list of artists to participate.
So why didn't you tell us about, you know, in this
ان آرٹسٹ کو تو کلچرل امبیسڈرز کا رول بھی پلے کرنا پڑتا ہے، اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے؟
Big shoes to fill. So how successful is that?
We've had a really great time, especially with the bands from Pakistan.
ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے معاملے میں، جہاں سے ہم نے اپنے سیزن 1 اور سیزن 2 کے لیے بینڈز بلوائے تھے۔ انہوں نے امریکہ میں اپنے ملک کے ثقافت اور کلچر کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان سے آنے والے تمام گروپس نے یہ خیال رکھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور پاکستان کی نمائندگی کس طرح سے کرنی ہے، اور یہ کہ پاکستان ان سے کیا توقع رکھتا ہے۔
What they represent, what Pakistan is really like for them. And what it means to them to be an artist working in that country.
And what's been the audience reaction? How have they reacted? Because, you know, the aim is to create...
The audience reaction kaisa raha hai?
The audience reactions have really been amazing.
ناظرین کا ریئیکشن بہت اچھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کا ایک سب سے اچھا پہلو یہ تھا کہ ہم اس میں نوجوان اور جدید دور کے فنکاروں کو سامنے لائے تھے۔ کچھ لوگ جو ان ملکوں کی روایات سے تو تھوڑا بہت واقف تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کل وہاں آرٹ کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے، جس کی ایک مثال خماریاں جیسے گروپس ہیں جن کے ہاں اپنی ثقافت کی بھی جھلک موجود ہے اور وہ پاکستان کے منظرنامے کو بھی پیش کرتے ہیں۔
And Adrian, where do you see center stage?
تو سینٹر اسٹیج کا اگلا
قدم کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ آپ لوگ یو ایس ٹور کے ذریعے ایک کلچرل برج بنانا چاہتے ہیں، اور بتائیے کہ سینٹر اسٹیج کا فیوچر کیا ہے؟
What do you want center stage to be doing?
جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو ہم اب تک جو تجربات کر رہے ہیں ان میں اضافہ کریں گے. مثال کے طور پر ہم مسلسل 2 سال سے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ تجربہ بہت اچھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ برسوں میں بھی پاکستان کے مزید فنکاروں کو یہاں آنے کا موقع دیں یا دوسرے ممالک کی طرف جائیں. ہماری ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے فنکاروں کو بھی موقع دیں اور امریکیوں کو بھی ایک ایک کر کے تمام دوسرے ممالک کے میوزک اور فن کے متعلق زیادہ بہتر رائے قائم کرنے کا موقع مل سکے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا. جیسا کہ ہم آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 7:30 اور بھارت میں 7:30 سے 12 گھنٹے کے لیے یہ نشریات آپ سنتے ہیں. ان میں مختلف پروگراموں کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار بھی رہتا ہے. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک بھیجتے رہیں. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر ویگنر رابرٹس. بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. میری آپ سے ملاقات پھر ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.